بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے مضمون بیان فرمایا جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھا اور پھر ان کو بیان فرمایا جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے صرف ارادہ کرے عمل نہ کرے تو اللہ پاک نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اچھے ارادے کا اور اچھی نیت کا فائدہ اور اگر نیکی کا ارادہ کرے اس پر عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ پاک نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا بچ گیا تو اس بچنے کی بنیاد پر بھی اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں اور اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور کر لی اس نے وہ برائی تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک برائی لکھتے ہیں یہ اللہ پاک کا بڑا احسان بڑا کرم اس امت کے ساتھ میں اور اس سے ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ایمان والے کو اچھی نیت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے اچھے ارادوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے میں نے کسی موقع پر آپ کو یہ بات کہی تھی حضرت مولانا علی میر ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ اس امت کا جتنا نقصان بے نیتی سے ہو رہا ہے بد نیتی سے نہیں ہو رہا بے نیتی کا مطلب نیت کرتے ہی نہیں ہیں ہم اور بد نیتی کا مطلب بری نیت تو کتنا نقصان ہم اس لیے کر لیں اپنا کہ ہم نیت نہیں کرتے اچھے اعمال کر رہے ہیں لیکن نیت نہیں ہوتی نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر جو ثواب ملنے چاہیے وہ ہم کو نہیں مل پاتا ہے اگلی حدیث حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہے ان کا اور صوفی یعنی زاہد قسم کے صحابہ میں ان کا شمار تھا دنیا بیزار دنیا کے ہنگاموں سے یہ زیادہ تعلق نہیں رکھتے سیاسیات سے ان کو تعلق نہیں تھا کئی بڑے حضرات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے زمانے میں قاضی بنانا چاہا انہوں نے معذرت فرما دی اور بھی کئی موقع ایسے آئے کہ اگر یہ چاہتے تو پورا عالم اسلام ان کے سامنے اور ان کے اوپر متفق ہو جاتا اور یہ تنے تنہا پورا عالم اسلام کے اکیلے لیڈر بن جاتے جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت یزید ملک شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، تو بہت سے حضرات تھے جو پسند نہیں کر رہے تھے، ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے بیعت نہیں فرمائی ہاتھ پہ. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں فرمائی، بڑے صحابی ہیں یہ. حضرت عمر بن خطاب کے جو یہ صاحبزادے ہیں، ان کی حیثیت اس وقت ایسی تھی کہ اگر یہ کھڑے ہو جاتے تو سب کے سب ان پہ متفق ہو جاتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متفق ہو جاتے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی متفق ہو جاتے، عبداللہ بن زبیر بھی ہوتے، اور یزید کی طرف دار جتنے لوگ تھے وہ سب بھی ہو جاتے. لیکن آپ میدان میں نہیں آئے، آپ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور کہا کہ اگر اس میں خیر ہے تو ہم نے خیر پا لی، اور اگر شر ہے تو ہم نے صبر کر لیا. لیکن امت کو ایک اور فتنے کی طرف لے جانا مجھے پسند نہیں. حضور کی سنتوں پر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے، صحابہ کے درمیان ان کا لقب اعلم بالسنہ تھا، سنتوں پر سب سنتوں کے سب سے زیادہ جاننے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو بات انہوں نے دیکھی اس پر دل و جان سے ہمیشہ کے لیے عمل کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سفر میں جا رہے ہیں اور استنجے کے لیے وہاں اترے ہیں آپ، تو یہ بھی اس سفر میں جاتے استنجا چاہے نہیں ہوتا لیکن وہاں اترتے کہ میرے سرکار یہاں اترے تھے. حضور کی ایسی اتباع اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی. داڑھی کا مسئلہ کہ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے، مسلمانوں کا ایک طبقہ کہتا چھوڑ دو، اور بعض لوگ آپ دیکھیں گے ان کے ناف تک داڑھی ان کی لٹکی ہوئی نظر آئے گی. لیکن امت کا جمہور طبقہ اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑھی ایک مشت، انسان کی اپنی مشت تینوں طرف سے، اتنی رکھنا سنت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اتنی سختی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بندہ اگر ان کے سامنے آتا اور اس کی داڑھی حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہوتی تو خود پکڑ کے اپنی کینچی سے صحیح کرتے. اسلام کے اندر یہ بھی پسندیدہ ہے کہ انسان کی حالت، اس کا حلیہ، اس کی تراش خراش، اس کی وضاقتہ اچھی رہے، اچھا لگے دیکھنے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تبھی تو یہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے دیکھا اور جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھے، مضبوطی سے عمل کرنے والے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت ساری حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. حضور کی سنتوں پر اتنے سخت تھے کہ ایک مرتبہ ایک سنت کے تعلق سے انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے، ان کے بیٹے بھی بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، ان کے سامنے وہ بات صحیح نہیں تھی، ان کے پاس بھی دلائل تھے، انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا اوہو، میں حضور کی سنت بیان کر رہا ہوں اور تو کہہ رہا نہیں مانوں گا، تو اس سے کلام نہیں کروں گا آج کے بعد. اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کیا، صرف اس لیے کہ حضور کی سنت کے مقابلے میں اپنی بات پیش کر رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس بھی دلائل تھے، ان کی طرف جو بات تھی اس پر بھی دلائل موجود تھے. وہ مسئلہ بھی سن لیجیے، وہ مسئلہ کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ ناراض ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مستورات مساجد میں آیا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا کرتے تھے. خیر کا زمانہ تھا، وحی کے اترنے کا زمانہ تھا، روز بروز وحی اترتی تھی، نئے احکام اور نئی باتیں آتی تھیں. تو جیسے حضرات صحابہ مرد حضرات کو معلوم ہوتی، تو حضرات خواتین جو آتی صحابیات ان کو بھی معلوم ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ گھروں میں رہو، لیکن آپ نے اپنا منشا ظاہر فرمایا، مرضی ظاہر فرمائی. اور فرمایا کہ عورت کی نماز مسجد سے بہتر اس کے گھر میں ہے, اور گھر میں بھی اس کے صحن سے بہتر اس کے کمرے میں ہے, اور اس سے ہی بہتر کوئی اور چھپا ہوا کمرہ, جیسے پہلے زمانے میں ایک چھپا ہوا کمرہ بنایا کرتے تھے قیمتی سامان رکھنے کے لیے, کوٹری اس کو بولتے ہیں, کہ اس کوٹری میں ہے, یعنی جتنا زیادہ چھپ کر رہ سکے نماز پڑھ سکے وہ اچھا. حضور نے اپنا منشا ظاہر فرما دیا لیکن روکا نہیں آپ نے, کیونکہ آ رہی ہیں ان کے جذبات کا بھی خیال رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جن جن کو حضور کا یہ منشا معلوم ہوا وہ رکے, اور انہوں نے اپنی عورتوں کو بھی رکایا. کچھ حضرات تھے کہ وہ روکتے نہیں تھے, کہ حضور نے خود منع نہیں کیا تھا ہم کیوں روکیں, اور مستورات بھی آتی جاتی رہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آتی جاتی رہیں, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جاتی رہیں. ایک صحابی ہیں اور بڑے صحابی کی بیوی ہیں, حضور کے زمانے سے جاتی تھیں. حضور کو جائے ہوئے کافی دن ہو گئے, دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے, تو ان کے شوہر حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پھوپھی زاد بھائی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ مسجد میں جائیں, کیونکہ ان کے سامنے حضور کی منشا والی حدیث تھی. تو وہ کہتے تھے کیوں جاتی ہو, وہ کہتی حضور نے نہیں روکا, آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے, ہم تو جائیں گی. تو ایک دن ایسے کیا انہوں نے, عشاء کے نماز کا وقت تھا یا غالباً فجر کی نماز, اندھیرا تھا, وہ گھر سے نکلی نماز کی, راستے میں بیٹھ گئے اور چادر پکڑ کے کھینچ لی انہوں نے چھپ کے, شوہر تھے ان کو جائز تھا چھیڑنا, اور پتہ نہیں چلنے دیا کہ کس نے چھیڑا ہے, وہ وہیں سے واپس آ گئی. حضرت اپنے نماز پڑھ کے آرام سے گھر کے لے گئے, آج نماز پڑھنے نہیں گئی آپ, تو کہتے ہیں نہیں حضرت وہ زمانہ نہیں رہا, شوہر سے کہا اب وہ زمانہ نہیں رہا, بات نہیں بتائی پوری, بس یہ کہا وہ زمانہ نہیں رہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت دنوں تک دنیا میں با حیات رہیں حضور کے جانے کے بعد, وہ فرماتی تھی کہ اگر آپ جو زمانے کے حالات میرے سامنے ہیں, حضور کے زمانے میں یہ حالات آتے تو حضور اسی وقت منع فرما دیتے, صاف صاف منع فرما دیتے. اور وہ جو حدیث ہے جس میں حضور نے اپنا منشا ظاہر فرمایا, وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے, حضوری کی دوسری زوجہ مطہرہ ہے. اس بنیاد پر آج بھی مسئلہ وہی ہے کہ یہاں سے جو خواتین اور مستورات وہاں جاتی ہیں تو مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ان کا جہاں قیام ہے وہیں پر نماز پڑھنا افضل ہے, کیونکہ حضور کے زمانے سے افضل تو زمانہ نہیں ہے. حضور کے زمانے میں جب یہ مسئلہ تھا تو آج تو یہ مسئلہ بدرجہ اولا ہے. حضور کے زمانے میں بھی افضل, جیسے حضور نے حدیث میں فرما دیا گھر میں ہی نماز پڑھنا تھا عورتوں کا, تو آج بھی مسئلہ. ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر مدینے میں سلام پیش کرنے کے لیے مستورات جائیں گی, وہاں جاتے ہوئے نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہاں الگ نظام ہے تو وہاں نماز پڑھ لیں. ایسی مکے کے اندر رہتے ہوئے طواف کرنے کے لیے جائیں گی, وہاں جاتے ہوئے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے الگ نظام ہے وہاں پڑھیں. مردوں کے بیچ میں نماز نہیں پڑھ سکتی. اگر عورت کھڑی ہو گئی تو تین لوگوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے, دائیں بائیں والی کی اور بالکل پیچھے والی کی. اس لیے خیال کرنا, اگر بیچ میں کبھی وہاں پر بھیڑ کے اندر پھنس گئی تو وہیں کھڑی رہیں, نماز نہ پڑھیں, دوسروں کی نماز بھی خراب ہوگی ورنہ. تو یہ مسئلہ تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عورتوں کو بھیجتے تھے گھر کی خواتین مستورات کو, جاؤ مسجد میں جا کے نماز پڑھو. ان کے صحابزادے جو خود فقیہ ہیں تابعی ہیں بڑے, وہ کہتے کہ ہم تو اپنی عورتوں کو روکیں گے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی اور حالات بھی سنا, حضور کے زمانے میں جاتی تھی, ان کے صحابہ نے کہا نہیں ہم تو روکیں گے اپنی عورتوں کو. ان کو غصے ناراض ہو گئے کہ میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں اور حضور کے زمانے کی بات سنا رہا ہوں اور تو کہہ رہا میں روکوں گا, تو اس کا کلام نہیں کرتا میں. یہ مسئلہ تھا, بڑے ناراض ہوئے. کیونکہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک. مگر صاحبزادے کی جو بات تھی وہ بھی غلط نہیں تھی, بالکل صحیح بات, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں, بہت سے واقعات ہیں. ایک یہ حدیث ان سے مروی ہے یہاں پر, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی انہوں نے, اور یہ جو حدیث ہے اس میں تین لوگوں کا واقعہ ہے. ان کی حسن نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا. نیت ہی کا بیان چل رہا ہے نا, اخلاص کا, نیت کا. تو ان کے اخلاص کی بنیاد پر, اچھی نیت کی بنیاد پر اللہ نے ان کو بڑی مصیبت سے بچایا. اور یہ تین لوگ کون ہیں؟ بنی اسرائیل کے اندر تھے یہ لوگ. یہ بنی اسرائیل, اب جو اسرائیل ہے یہ والے نہیں. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے, یہ نام ہے ان کا. حضرت یعقوب نام ہے, اسرائیل لقب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ لوگ, جب تک وہ ٹھیک رہے ٹھیک رہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کی نبوت کا انکار کیا, مسلمان نہیں رہے, ان کو قتل کرنے کی کوشش کی, سولی دینے کی کوشش کی ان لوگوں نے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کی تاریخ کے جو تار ہیں بیت المقدس سے ملتے ہیں, یروشلم سے ملتے ہیں, اس کا ہمیں انکار نہیں ہے, لیکن جب یہ جب سے ملتے ہیں اس وقت یہ مسلمان تھے. پھر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, نبیوں کو قتل کیا, 70 سے زیادہ نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے اس قوم نے, تو اللہ تعالیٰ نے نکبت اور ذلت ان کے اوپر انڈیل دی, اور ان کو در بدر ٹھوکر کھانے پہ اللہ پاک نے مجبور کر دیا. پھر اللہ پاک نے عیسائیوں کے ہاتھ میں دیا, یہ بہت دنوں تک عیسائیوں کے ہاتھ میں رہا ہے بیت المقدس. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. اور یہ دنیا کی واحد ایسی جگہ ہے جہاں دنیا کے سب سے بڑے تین مذاہب ان کی مقدس مقامات, ان کے مقدس مقامات یہاں پر موجود ہیں. یہودی بھی کہتے ہیں ہمارا مقدس مقام یہاں پہ موجود ہے, عیسائیوں کے نزدیک بھی ان کے بہت مقدس مقام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش وہیں پہ ہوئی ہے, حضرت مریم بھی بیت المقدس ہی میں رہی, اور حضرت زکریا کا جو واقعہ آتا ہے وہ وہیں پہ, وہیں کا واقعہ ہے, وہ وہیں کے امام تھے وہ. اور مسلمانوں کا بھی کے لیے بھی قبلہ اول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہیں سے کرائی گئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کی امامت کی ہے وہ یہیں پر کی ہے. تو ہمارے لیے بھی مقدس مقام ہے, دنیا کے تین بڑے مذہب قدیم ان کے لیے مقدس مقام ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کا ہاتھ میں آیا, اور اس کے بعد میں پھر کافی زمانے کے بعد میں مسلمانوں کی طاقت کمزور ہوئی تو پھر عیسائیوں کا ہاتھ میں چلا گیا, یہودیوں کا ہاتھ میں نہیں گیا, عیسائیوں کا ہاتھ میں چلا گیا. پھر اللہ نے صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سے اس کو پھر فتح کرایا, اور پھر مسلمانوں کا ہاتھ میں آیا. پھر جب دنیا کے اندر جنگ عظیم دو ہوئی ہیں, ایک 1914-15-16 کے آس پاس ہوئی ہے, اور پھر 1942-41-43 میں جو ہوئی ہے 1942-43. تو پہلی جنگ عظیم کے بعد میں جو دنیا نے کروٹ لی ہے, اور نو آبادیتی نظام برٹش کا, برطانیہ کا دنیا کے اندر پھیلا, اور بہت سے ممالک پر اس کی حکومت بڑھتی چلی گئی, تو یہ فلسطین بھی ان کے قبضے میں آیا, اب بھی عیسائیوں کے قبضے میں تھا. اور یہ لوگ یہودی جو تھے یہ مسلمانوں سے کہتے رہتے تھے کہ ہمیں کچھ دے دو, کچھ زمین دے دو, کچھ زمین دے دو. یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا مسلمانوں کا جو خلیفہ عبدالحمید تھا, ان کی حکومت قرض کے بوجھ میں دب گئی, اور اس وقت بھی یہ سود کا کام بہت کرتے تھے یہودی لوگ, ان کے پاس میں پیسہ تھا اس وقت بھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا سارا قرض اتار دیں گے, ہمیں فلسطین میں جگہ دے دو. عبدالحمید نے کہا بالکل نہیں دے سکتا, یہ امت کی امانت ہے, اور ایک مٹھی اٹھا کر کہا کہ اتنی بھی زمین مانگو گے نا یہ بھی نہیں دوں گا تمہیں, ایک مٹھی مٹی بھی نہیں دوں گا فلسطین کی تمہیں, میری حکومت چاہے ختم ہو جائے, جتنا بھی قرض آ جائے میری حکومت میں. خلیفہ نے صاف انکار کر دیا. تو پھر یہ ہوا کہ 1914 کے بعد میں جب برٹش کی حکومت آئی فلسطین پر تو انہوں نے اپنا ایک کمشنر بٹھایا وہاں پہ فلسطین کے علاقوں کو سنبھالنے کے لیے. جو دنیا کے اندر آئی ایس وغیرہ کا جو نظام چلا ہے یہ دراصل انہی کا چلایا ہوا ہے نظام کہ پورے ضلع کا ایک حاکم ہوتا ہے. تو انہوں نے وہاں پر ایک کمشنر بٹھایا. اس نے کیا کیا, اس نے یہودیوں کو وہاں پر زمینیں دینی شروع کی اور وہاں کی زراعت کا نظام اس کا نظام اس کے ہاتھ میں دے دیا. کچھ زمینیں زبردستی خریدوائی غریب لوگوں سے لالچ دے کر دھوکے سے, اور چونکہ کمشنر تھا وہاں کا تو اس نے زبردستی کر کے کچھ زمینیں ان کو دلا دی اور زراعت کے شعبے کھیتی باڑی کے شعبے ان کے حوالے کر دیے. بس یہیں سے ہی پھر آفت آنی شروع ہو گئی. لیکن 1942 تک بھی پورے فلسطین کا کل 6% رقبہ ان کے پاس میں جا سکا. پھر 1947-48 میں انہوں نے پھر ہنگامے شروع کیے. ہنگامے تو شروع سے ان کی اس فطرت کے اندر ہنگامے, قرآن بھرا ہوا ہے ہمارا, آپ کہاں تک آپ معاف کرنا, ایک مضمون چلا گیا یہاں سے انہیں اسرائیل کی بات آئی تو, اور جب آ گیا تو سنیے. '46-47-48 کے اندر انہوں نے بڑے ہنگامے کیے, وہاں کے غریب لوگوں کو مارنے کی کوشش کی, سب کچھ کیا. اور جس طریقے سے آج بھی کچھ ملکوں میں سامنے والی آبادی کو کم کرنے کے لیے تخریب کاری, اس کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہوتا ہے, اسی طریقے سے اس کے پیچھے برٹش گورنمنٹ کا اس وقت ہاتھ تھا. اسلحے دیے گئے, کمزور ہو گئے کچھ لوگ آس پاس کے, مگر پھر بھی 6-8% بس. اچانک 1948 کے اندر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ابھی ہم اپنا ایک الگ ملک بنائیں گے اور اس کو اقوام متحدہ میں لے آ کر امریکہ نے اور برطانیہ نے پاس بھی کرا دیا. حالانکہ کسی ملک کے لیے ایک تو اپنی سرحد ہونا ضروری ہے, ایک وہاں کے لوگوں کی وہاں کا نیشنلٹی ہونا ضروری ہے, اس کی کوئی سرحد نہیں, پاس کر دیا. ان لوگوں کی کوئی شہریت نہیں, وہ کہتے ہیں دنیا کا جو بھی یہودی ہے وہ یہاں کا ہے. تو بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ایک ملک کی ہونی چاہیے. لیکن صاحب ان کو اپنا ایک بلاک بنانا تھا اور اپنی چھاونی بنانی تھی, انہوں نے اپنا بلاک بنایا اور اپنی چھاونی بنائی اس کو. اور پھر فیصلہ کیا بندر باٹ, بندر باٹ جانتے ہو نا, بندر کی تقسیم. دو بلیوں نے کہیں سے پنیر کا ٹکڑا چرایا, ایک ٹکڑا تھا لیکن زبردست ان میں لڑائی ہو رہی تھی کون کتنا لے کون کتنا لے. تو بندر بیچ میں آیا, اس نے کہا ارے 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 رکو رکو رکو, میں تمہاری تقسیم کرتا ہوں. بندر بھی پنیر کا بہت شوقین اور بلی پنیر کھاتی ہے, وہ ترازو لے کر آیا کہیں سے اور ایک ٹکڑا اس میں رکھا ایک ٹکڑا اس میں رکھا. جو ٹکڑا جھک جاتا تھا او ہو اس میں زیادہ آ گیا, اتنا نکالا اور کھا لیا. اب یہ ٹکڑا جھک گیا, یہ والا پلا جھک جاتا تھا تو اس میں زیادہ او ہو اس میں زیادہ آ گیا تو اتنا کاٹا اور کھا لیا. وہ جھک گیا اس لیے اس نے پورا کا پورا خود ہی ہڑپ کر لیا. اس کو کہتے ہیں بندر باٹ, مثال بن گئی بندر کی تقسیم. تو یہ بندر کی تقسیم اقوام متحدہ نے کی اس وقت میں, اور یہ کہا بھائی 44% حصہ ان کو دے دیا جائے اور باقی پرسنٹ اسرائیل کو دے دیا جائے. چلو اگر اس پہ بھی بات ہوتی چلتی. اب ان کو سمیٹتے 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 ایک طرف بالکل 8-10% میں بالکل انہوں نے کر دیا, اس میں بھی بانٹ دیا. ویسٹ بینک کا علاقہ الگ ہے, غزہ کا علاقہ الگ ہے, اس میں بانٹ دیا. اور دوستو مسجد ہے یہاں ماشاء اللہ, دعا بھی ہوئی ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ. یہ بات ان کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ ایکشن نہیں ریکشن تھا, رد عمل جس کو بولتے. انٹرنیشنل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, وہ روزانہ 10-12 آدمیوں کو قتل کرتا ہے, زمین آئے دن ہڑپ کرتا ہے, چھینتا ہے ان کی آبادیاں, پیچھے دھکیل رہا ہے ان کو, مار رہا ہے پیٹ رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو جگہ نہیں دی جائے گی, نہیں آتا ہمارے سامنے, نہیں آتا.
لیکن ان کا اگر ایک بال بھی بیکا ہو جائے، نخون بھی گر جائے، تو پوری دنیا ہاہاکار مچائے لگتی ہے. اور ایک ہمارا ملک ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک کے اندر یہ صرف اس لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان سے پوچھو تمہاری کیا رشتہ داری ہے ان سے، یہودیوں سے کیا رشتہ داری ہے. یہی لڑائی روس اور رشیا اور یوکرین میں بھی چل رہی، وہاں تو تم کچھ نہیں بول رہے اور وہاں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن یہاں پر ذرا سی ایک لڑائی ہو رہی ہے اور بہت دن سے چل رہی، ساری دنیا کو پتا، تمہیں بھی پتا ہے. اور جبکہ تمہارے بڑے وہ وائرل خوب ہوئی ہے ویڈیو، ان کے بڑوں نے خود، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ظالم کون ہے، صاف صاف بتایا انہوں نے. لیکن مس اصل اسلام فوبیا کیا ہے ان کی جگہ، اسلام فوبیا. اگر 70-80 سال سے جو چل رہا ہے معاملہ، اور ہندوستان کے مسلمان اسرائیل کے ساتھ ہوتے نا تو آپ دیکھتے یہ لوگ فلسطین کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے دیکھا او ہو یہ ان کے ساتھ ہیں. آج ہماری قوم بٹی بھی نہیں ہے الحمدللہ، ہندوستان میں بٹی بھی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم میں ہے، المؤمنون کاعضاء جسد واحد انصارا وخدانا، ایمان والے جہاں بھی ہیں وہ ایک عضو کی طرح ہیں. ایک کو اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا عضو متاثر ہوتا ہے، یہ والا عضو متاثر ہوگا. تو اگر یہ عضو متاثر ہو رہا ہے، یعنی ایک مسلمان کو مشرق میں تکلیف ہو رہی ہے، تو مغرب میں دوسرے مسلمان کو تکلیف ہونا ضروری ہے. قوت اسلامی کا یہ ہے. تو ہمارا تو رشتہ یہ ہے، تمہارا کیا رشتہ ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم اگر ان کے ساتھ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، جذبات اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف دعائی کر رہے ہیں، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیے کیسا ٹرینڈ چلا پڑا ہے، کیسا، آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، کوئی بھی چینل کا اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس کے اندر زبردستی کی چیز ہے یہ. لیکن دوستو، ظلم جب بہت بڑھتا ہے تو پھر کھٹ بھی جاتا ہے. اور ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ان کو کیا ضرورت تھی گھسنے کی. ارے بھائی، وہ تو دیکھو جو روز ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو سمیٹا جا رہا ہے. ایک چیز کو جب خوب دبایا جائے گا، پلیشر ہوگا تو پھٹے گی بھی وہ بھی تو آپ کو دیکھنا ہے. اور ذہن میں ایک بات آتی ہے، اتنے کمزور ہیں، ان کو بھی پتا ہے ہم کمزور ہیں. اور جب جنگیں ہوتی ہیں تو ہر ایک آرمی کو، فوج کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے. تو ان کو پتا تھا کہ یہ کیا ہوگا پھر، کیونکہ جب ایک ایک، دو دو، تین تین بھی اگر جاتے تھے ان کے، تو فوراً ہوائی حملے ہوتے تھے، اور 10 کی 20 کی 50 بلڈنگیں اس وقت بھی گرتی تھیں ہر 2-4-5 سال میں. تو ان کو پتا تھا اگر اتنا بڑا ہم کچھ کریں گے تو پھر خطرناک والا ریکشن ہوگا، ان کو پتا تھا. لیکن ان کے سامنے جب لڑائی ہوتی ہے تو سامنے والے کا جتنا نقصان ہو جائے اچھا ہے، ہمارے پاس تو کھونے کے لیے کچھ ہے نہیں، ان کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے. آپ انٹرنیشنل اقوام متحدہ، پوری اقوام عالم، پوری دنیا کے اعتبار سے، عالمی لیول کے اعتبار سے آپ دیکھو کہ ان کی کرنسی کا گراف بھی گر چکا ہے. ان کے پاس تو ان کے کوئی خوش وہ نہیں ہے مسئلہ، ایک جان ہے اللہ کے لیے حاضر ہے، ہمیشہ سے قربانی دیتے آ رہے ہیں. اور ان کو بھی اعتراف ہے اس بات کا کہ کس سخت جان قوم سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے. ان کے ساتھ کلمے کی طاقت ہے، لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے. بچے، معصوم عورتیں، سامنے پوری کی پوری فیملی پڑی ہوئی ہے، شہید ہیں، لت پت ہیں خون کے اندر، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں. باپ بھی پھر بھی کہتا اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہیں لا کر دکھا دو کوئی دنیا میں ایسی مثال، اللہ معنا، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ رہا ہے. تو یہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہاں آیا، تو میں نے اس لیے ان کی ایک تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتا دی کہ یہ بنی اسرائیل جو اب موجود ہیں، یہ تو حضور کے زمانے میں ہی کافر ہو گئے تھے. یہ وہ بنی اسرائیل نہیں جن کے تذکرہ یہاں پہ آتا ہے حدیثوں میں. اس وقت یہ مسلمان تھے، اس وقت کیا تھے، مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اپنے وقت کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہوئے تھے اس وقت میں. یہ اس وقت جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفر کیا، وہ کبھی کافر ہوئے، وہ یہودی بھی کیا ہوئے، کافر ہوئے. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے مانا، وہ مسلمان ہوئے. اسقال حواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد باننا مسلمون. پھر ایک دوسرا طبقہ تیار ہوا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بلا دیا، اور پھر حضور کا زمانہ آیا. تو اب دونوں گروہوں کو حضور کو ماننا تھا، لیکن دونوں نے حضور کو نہیں مانا، تو جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہوئے. ان کا اسلام سے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں رہا. تو جگہ جگہ اس میں آئے گا بنی اسرائیل کے چند لوگ, وہ لوگ, اور آج کل یہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے. اس لیے میں نے یہ وضاحت آپ حضرات کے سامنے کر دی. اب جو یہ بنی اسرائیل ہیں یہ وہ نہیں ہیں جن کے قصے آتے ہیں عبرت کے لیے, سبق کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے. وہ تو ایمان والے تھے, مسلمان تھے وہ بنی, جیسے کہ اس حدیث کے اندر بھی کہ تین بنی اسرائیل کے لوگ ہیں وہ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں. آج میں خلاصہ بیان کروں گا, تفصیل اس حدیث کی بعد میں بیان کروں گا. کہیں سفر پہ جا رہے ہیں. انطلق ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم حتی آواہم المبیت الی غار. کہیں جا رہے ہیں سفر میں, بارش ہونے لگی, ایک غار میں پناہ لی اور اوپر سے ایک پتھر آیا اور پتھر نے غار کے منہ کو بند کر دیا. غار کا منہ جب بند ہو جاتا ہے گفا, تو پھر نکلنے کا کوئی راستہ رہتا نہیں ہے. ابھی پریشان ہوئے, اب تب میں دم گھٹنے لگے گا, اندھیرا بھی ہے تو کیا کریں. تو یہ کہنے لگے کیوں نہ ہم اللہ پاک سے دعا مانگیں اور اپنے کسی اچھے عمل کا واسطہ دے کر جو خالص اللہ ہی کے لیے کیا ہو, اس عمل کا واسطہ دے کر ہم اللہ پاک سے دعا مانگ دیں. ایک بندے نے دعا مانگنی شروع کی, اللہ آپ کو پتا ہے کہ میرے دو بوڑھے ماں باپ تھے, میرے بال بچے بھی تھے, اور میں جب بھی گھر میں آتا تو پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ دیا کرتا تھا اور بعد میں اپنے بچوں کو, یہ بکری چراتا تھا دن بھر. اچھا ایک مرتبہ پتوں کی تلاش میں بہت دور چلا گیا, گھر میں جب آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے, میرے بچے میرے گرد گرد گھومتے رہے, مجھے ہمیں دودھ دو دودھ دو, لیکن میں نے کسی کو نہیں دیا, ماں باپ سے پہلے گوارا نہیں کیا. میں دودھ کا کٹورا لے کے کھڑا رہا انتظار میں, صبح ہو گئی, میرے بچے بھی میرے پاؤں کے ارد گرد روتے روتے سو گئے, لیکن ماں باپ سے پہلے میں نے اپنے بچوں کو دودھ دینا گوارا نہیں کیا. اللہ یہ عمل اگر صرف تیرے لیے تھا, اور اس وقت اخلاص تھا بالکل تیرے لیے کیا تھا, تو یہ رضا کے لیے کیا تھا, تو اللہ یہ غار کا دہانہ کھول دے. ایک زور کی آواز آئی, بجلی بجلی کی جو بھی آواز آئی تھی, تو تھوڑا سا گر دہانہ کھولا مگر اتنا نہیں کہ نکل سکے. وہ روشنی آنے لگی, سانس آنے لگا, ہوا آنے لگی. پھر دوسرے ایک بندے نے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے, میرے گھر میں ایک چچا زاد بہن تھی, اس سے مجھے بڑی محبت تھی, اور میں اس کو بہلایا پھسلایا کرتا تھا, اپنی طرف اس کو کرتا تھا, اور اس کے ساتھ میں ناجائز تعلقات کرنے کی کوشش کرتا تھا, منع کر دیا کرتی تھی. ایک مرتبہ اس کو سخت ضرورت پیش آئی, فاقہ آ گیا, سب کچھ ختم ہو گیا اس کے پاس میں, حالات ایسے تھے اس کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی اور اس نے کہا 120 دینار مجھے دے دو. میں نے بڑی مشکل سے 120 دینار جمع کیے اور کہا ٹھیک ہے 120 دینار لے, لیکن تجھے اپنے اوپر مجھے قابو دینا پڑے گا. وہ مجبور تھی, اس نے قابو دے دیا, لیکن جب میں اس کے اوپر بیٹھا تو اس نے فون کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرنا, اللہ دیکھ رہا ہے. جب اس نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرنا, اللہ دیکھ رہا ہے, اس نے حوالہ دیا, تو اللہ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا. وہ 120 دیناری میں نے اسی کو دے دی. اللہ یہ کام اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے. ایک زوردار آواز آئی, تھوڑا سا اور دہانہ کھل گیا, مگر اتنا کہ نکل نہیں سکتے تھے. پھر اس کے بعد میں ایک تیسرے آدمی تھے ان کے, انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے ہاں کچھ لوگ مزدور کام کر رہے تھے, مزدوری پہ مزدور کام کر رہے تھے, ایک بندے کو میں نے مزدوری دینی چاہی, اس نے نہیں لی کہ میں بعد میں لے لوں گا, چلا گیا. اس کی جو مزدوری کی رقم تھی وہ میں نے کاروبار میں لگا دی, اس سے بہت سے بکری, بہت سی بکریاں ہو گئیں, بہت سے بیل ہو گئے, کچھ غلام بھی ہو گئے اس سے. یعنی تقریباً 10 سال کے بعد وہ آدمی لوٹا, 10 سال میں اس کا مال بڑھ گیا تھا. وہ کہنے لگا میری مزدوری, عجیب منڈ کا آدمی تھا, 10 سال کے بعد آ رہا ہے اور اپنی مزدوری مانگ رہا ہے. تو اس نے کہا یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے نا یہ سب تیرا ہے. نے کہا مذاق مت کرو, میری جو مزدوری مجھے تو وہ چاہیے. کہنے یہ سب تیرا ہے. اس نے لے لیا اور چلا گیا. یہ کہتے ہیں اللہ اگر میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو میرے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے. بس اللہ تعالیٰ نے وہ دہانہ پورا کا پورا کھول دیا, غار کا پتھر ہٹا دیا وہاں سے, لوگ نکل گئے. جس سے بات معلوم ہوئی ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کے ہاں ضرور مقبول ہوتا ہے. اور بندے نے اگر کبھی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کیا ہو تو بارگاہ الہی میں اس کا حوالہ دے سکتا ہے, جیسے ان لوگوں نے دیا اس عمل پہ آپ کو اعتماد ہے کہ یہ ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کے سامنے اللہ ہم نے یہ عمل کیا تھا مولا آپ کی رضا خوشنودی کے لیے، اس عمل کی برکت سے اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دیے، اس سے نکال دیجیے ہمیں. یہ اس کے اندر واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ دین کی سب باتوں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك الله ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم خالف، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمته، وشتت شملهم، ومزق جمعهم، ودمر ديارهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحيم.
قنوت نازلہ ضروری نہیں کہ صرف فجر میں ہی پڑھی جائے، آپ جب بھی موقع ہو یہ دو قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. جب بھی حالات مسلمانوں پر کہیں آئے تو سب کو نماز کے بعد بھی ایک ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں. اس کو بہت فائدے کی چیز ہے. ایمان والوں کی دعا رائے گا نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی.